الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذالک من عزم الامور. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا دین جو ہمیشہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ رہے گا, نو انسانی کے نام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے آیا. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو بھی ابلیس اور حضرت آدم کے درمیان واقعات پیش آئے, اس کو تو قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور وقفے وقفے سے بیان کیا ہے, لیکن نو انسانی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کیا تعلیمات لائے تھے, اس کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا. قرآن مجید نے جس پیغمبر, جس رسول کی تعلیمات کا بار بار اور تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے بعد انہی کے تین بیٹے اس دنیا میں رہے اور انہی کی اولاد اس پوری دنیا میں پھیلی. یہ سامی النسل, یہ ان کے بیٹے سام سے اس کی اولاد ہے, اور دوسرے بیٹے ان کے حام ہیں جن سے دوسری نسل حامی النسل جسے کہتے ہیں وہ مراد ہے, اور یافث ان کے تیسرے بیٹے تھے جن کی اولاد جو ہے پھر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ یاجوج و ماجوج جو تھے ادھر وہ سارے ان کی اولاد تھے. یہ مختلف آراء ہیں اس کے سلسلے میں, لیکن جو سب سے کامن رائے ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام. یہ تین پیغمبر ہیں جو یکے بعد دیگرے آئے ہیں, اور ان تینوں کی تعلیمات تقریباً ایک جیسی ہیں, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میری قوم, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں, بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. یہی تعلیم حضرت نوح نے دی, یہی تعلیم حضرت ہود نے دی, اور یہی تعلیم حضرت صالح نے دی, اور آگے چل کر بھی یہ تعلیم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل ہے. البتہ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے یا کزن تھے, لیکن بہرحال عمر میں چھوٹے تھے, ان سے پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوا, اور وہ دور تھا نہی عن المنکر کا, یعنی برائی سے روکنا. کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح علیہ السلام نے بھی شرک سے منع کیا. شرک جو ہے یہ عقیدے کی برائی ہے. رسولوں کا انکار یہ بھی ایک عمل ہے, یہ بھی عقیدے کی برائی ہے, لیکن معاشرتی برائیاں, ان سے نہیں, ان سے روکنے کا عمل حضرت لوط علیہ السلام سے شروع ہوا. حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی بستی کی طرف بھیجے گئے جس کے رہنے والے ایک انتہائی قبی معاشرتی برائی میں مبتلا تھے, اور وہ تھا عورتوں کی بجائے مردوں میں جنسی خواہش کو تلاش کرنا, جنسی خواہش کی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یعنی ہم جنس پرستی جسے آپ کہتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان بنیادی تعلیمات کے ساتھ کہ جو حضرت لوط, حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی پیش کی تھی, اس برائی کو بھی خاص ٹارگٹ کیا اور بڑے صاف صاف الفاظ میں انہیں منع کیا اس برائی سے. ریزنٹمنٹ ہوئی, انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا, اس برائی کو بھی انہوں نے ترک نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان اور سخت کر دیا کہ وہ فرشتے کے جو عذاب لے کر آئے تھے اس قوم کے لیے, اللہ تعالیٰ نے انہیں تین ایج لڑکوں کی شکل میں، یعنی انتہائی ہینڈسم تین ایج لڑکوں کی شکل میں، جو ایسے لوگوں کا سب سے دل پسند ہوتا ہے معاملہ، ان سے اس شکل میں ان کو بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنا کر. اور بستی میں داخل ہوتے ہوئے جب انہوں نے حضرت لوط کے گھر کا پتہ پوچھا تو آنن فانن یہ خبر پورے قصبے کے اندر پھیل گئی کہ لوط کے ہاں آج بڑے خوبصورت جوان لڑکے آئے ہیں، لہذا گاؤں کے سارے بڑے سردار کے جو اس حرکت میں ملوث تھے، انہوں نے آ کر حضرت لوط کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹا کر حضرت لوط علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی بے چارگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اس قوم پر آیا، جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ قوم اس عذاب کی مستحق تھی، کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ تو پہلے سے انہیں کہتے تھے ہمیشہ کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو مخلوق بنائی ہے یعنی عورتیں، ان کی بجائے تم اپنے جیسے مردوں کے اندر دلچسپی لیتے ہو، بعد آ جاؤ اس حرکت سے. یعنی وہ کہتے تو رہتے تھے، لیکن جب فرشتے تین ایج لڑکوں کی شکل میں ان کے گھر میں آ گئے اور قوم نے آ کر ان سے تقاضا کیا کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو، تو ان کی بیچارگی کا ظہور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، میں یہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اور پرانی روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ مہمان جس کا ہو وہی اسے کھلاتا پلاتا ہے، اسے دوسرے کے حوالے نہیں کرتا. اور قبائلی علاقوں میں جہاں ابھی تک قبائلی رواج ہے، وہاں باقاعدہ اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی مہمان کسی کے ہاں آیا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے اور مسجد سے اسے کوئی اور اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلا دے، تو قبائلی جو روایات ہیں اس کے مطابق یہ اصل میزبان کی بےعزتی ہے کہ اس کا مہمان کہیں کسی اور سے گھر سے جا کر کھانا کھائے. تو اس پر بڑی سخت لڑائیاں آج بھی ہوتی ہیں قبائلی علاقوں میں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی بیچارگی کے ساتھ ان سے کہا کہ تم اگر اپنی جنسی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو میں تم اپنی بیٹیاں تم سے نکاح سکتا ہوں، اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے سکتا ہوں، لیکن میں مہمانوں کو حوالے نہیں کر سکتا. یعنی ابھی تک ان مہمانوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. یوں تو جب انہوں نے انتہا کر دی تو حضرت لوط علیہ السلام سے ان فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم تو بھیجے ہی ان کی خبر لینے کے لیے گئے ہیں. اور پھر وہ بدترین عذاب ان پر آیا کہ اس پوری بستی کو اٹھا کر فرشتوں نے اونچا لے جا کے اس کو الٹا کر دیا، اور پھر ان پر پتھر برسائے جن کے بارے میں ڈسکرپشن قرآن مجید کی یہ ہے، مسومتن عند ربک للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیر رب کی زدہ طرف سے نشان زدہ تھے. جیسے میزائل ہوتا ہے کہ میزائل جو ہے اس کو ٹارگٹ جو ہے اس کے اندر فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ یہ ہے، اور میزائل پھر اپنے ٹارگٹ کو جا کے تلاش کرتا ہے اور پھر وہیں جا کر وہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پتھر فرشتوں نے پھینکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ نشان زدہ تھے کہ یہ فلاں سردار کو جا کے لگے گا، یہ فلاں بدماش کو جا کے لگے گا، یہ اس باغی کو جا کے لگے گا، یہ اس مصرف کو جا کے لگے گا، حد سے بڑھنے والے کو. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو اگلے پیغمبر تشریف لائے جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اولاً وہی پیغام دیا اپنی قوم کو، عبد اللہ اللہ کی بندگی کرو، مالکم من الہ غیرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. اور پھر آپ نے نہیں علی المنکر کیا. واقعتاً واز میں اور نہیں علی المنکر میں بڑا بنیادی فرق ہے. یعنی واز کے اندر بھی انسان کو برائیوں سے روکا جا سکتا ہے، لوگوں کو کہ بھائی ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو. لیکن نہیں علی المنکر یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی برائی ہو تو آپ کھلے کھلے الفاظ میں جا کر کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ مدین میں واقع تھی، اور مدین شہر جو تھا یہ عرب کے دو بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، یعنی جو شمالاً جنوباً جو سڑک چلتی تھی اور جو شرقاً غرباً چلتی تھی، ان دونوں کا سنگم، لہذا ہر چار طرف سے مال وہاں پر آتا تھا اور پھر آگے باقی تین اطراف کو جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھیں اور وہاں پر وہ مال رکھ کر من مانی کرتے ہوئے بیچتے تھے کہ ادھر کا مال بھی میری دکان پہ آئے، ادھر کا بھی میری دکان پہ آئے، ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی، اور پھر میں جو چاہے دام وصول کروں اور جیسے چاہے میں گاہکوں کو ایکسپلائٹ کروں۔ اب بددیانتی سے روکنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ واز کے اندر ان جنرل منع کیا جائے انہیں برائیوں سے، لیکن اصل نہی عن المنکر جو ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر ایسا کرنے والوں کو روکا جائے کہ ایسا مت کرو۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے ساتھ والی دکان میں دو نمبری ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، آپ چل کر جائیں ساتھ والی دکان میں اور اسے کھلے کھلے الفاظ میں کہیں کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے، ایسا مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیا کرو، تمہیں اس لینے کے دینے پڑیں گے قیامت کے روز۔ یہ ہے نہی عن المنکر۔ یا آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر میڈ ان جاپان کی مہر لگائی جاتی ہے یا اس پر میڈ ان چائنا کا ٹیگ لگایا جاتا ہے، آپ جائیں چل کر ان کے پاس اور ان سے کہیں اللہ سے ڈرو، یہ دھوکہ دہی مت کرو۔ جب آپ واز کہیں گے تو اگرچہ جو بھی اس برائی میں ملوث ہوگا اسے وہ چیز کھٹکے گی صحیح، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ وات بھی چوم لے اور آپ کو بڑی عزت بھی دے، لیکن جب آپ باقاعدہ نہیں عن المنکر کریں گے اس کے پاس جا کر تو پھر ریئیکشن وہی ہوگا کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو فیس کرنا پڑا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیرت انبیاء کا یہ ایک بڑا اہم باب ہے، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ قوم کو مخاطب کیا، یا قومی یا قومی یا قومی، ان پر اعتراض وارد کرنے والے قوموں کے سردار ہوتے تھے، قال ملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار کہنے لگے، وقال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، بڑے چودھری بڑے سردار۔ تو انبیاء کرام ہمیشہ قوم سے خطاب کرتے تھے لیکن قوم جواب نہیں دیتی تھی، سردار آبجیکشن ریز کرتے تھے، کنسرن ظاہر کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، ان سے بحث کرتے تھے، تم ہی رہ گئے ہو نا اللہ کے پاس نبی بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے، کبھی کسی کو کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس لیے کہ نبی بات بڑی معقول کرتا ہے، بڑی پتہ کی کرتا ہے، تو ہر آدمی کا دل ٹھکتا ہے کہ ہاں ہی از رائٹ۔ اب اس کو زائل کرنے کے لیے وہ اللہ کے پیغمبر ہی پر پاگل ہونے کا الزام لگاتے تھے، اور یہ بڑا کامن فیچر ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب بھی اس علاقے میں کوئی دین کا کام کرنے والا آئے گا تو آپ لوگ جو میرا خطبہ سننے کے لیے اہتمام سے آتے ہیں یا قرآن اکیڈمی کی کلاسز آپ جوائن کرتے ہیں، اب مجھ سے آپ ضرور پوچھیں گے کہ جی فلاں صاحب جو درس دے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر تو میری نیت درست ہوگی اور میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں گا تو میں کہوں گا کہ ہاں وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز واقعی نہیں ہے، فرض کیجیے یہاں پر کوئی قادیانی یا منکر حدیث وہ آ کر کوئی اپنی دکان چمکائے تو میرا اخلاقی فرض ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ خطرناک آدمی ہے، آپ اس کے پاس نہ جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی دین ہی کی ایک خدمت کر رہا ہے اور محسوس بھی ہو کہ مجھ سے بہتر بیان کرتا ہے تو مجھے کھلے دل کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہاں وہ مجھ سے بہتر بیان کرتا ہے،
آپ جائیں اس کی بات کو سنیں، اس کے خطبات سنیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. یعنی جیسے شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ اہل علم کے بھی ساتھ ہے، قرآن مجید کا درس دینے والوں کے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، جو خطبہ جمعہ دینے والوں کو بھی پیچھے لگا رہتا ہے. تو کیفیت وہ ہو جاتی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم جب بستر مرگ پر تھے تو بڑے پریشان تھے. ان کے شاگردوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے دراصل ایک لڑکے سے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اس نے میرا گریبان پکڑا تو پھر مجھے کون چھڑائے گا. طلبہ کو کچھ سویزن ہوا، بدگمانی ہوئی اپنے استاد کے بارے میں کہ پتہ نہیں کسی لڑکے کے پاس کوئی کے ساتھ کوئی برا فعل قوم لوط والا کر بیٹھے تھے کہ اس کی انہیں بڑی پریشانی ہے. خود ہی انہوں نے وضاحت فرمائی کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آئی مسجد میں میرے پاس کہ اس بچے کو قرآن پڑھائیں، اور یہ پرانا روایت کی انداز ہے کہ بچے کو استاد کے پاس چھوڑ کر استاد سے کہا جاتا تھا کہ جی چمڑی آپ کی، ہڈیاں ہماری، بس بچے کو تعلیم دیں آپ، یعنی بے شک اسے ماریں پیٹیں لیکن انسان بنا دیں، تہذیب سکھا دیں، بے شک تدیبی کاروائی کریں ادب سکھانے کے لیے. کہتے میں نے بچے کو قاعدے کا سبق دیا، پہلا لفظ پڑھایا الف، تو بچہ کہتا ہے استاد جی یہ ڈنڈا تو ایک ہے، آوازیں تین کیوں ہیں؟ یعنی الف کی آواز، لام کی آواز اور فا کی آواز. استاد نے کہا پڑھو الف، تو کہتا ہے استاد جی یہ ڈنڈا ایک ہے، آوازیں تین کیوں ہیں؟ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ اگر اس گاؤں میں یہ بچہ پڑ گیا تو پھر مجھے کون پوچھے گا، شیطان آ گیا نا غالب. تو شام کو جب اس کی ماں لینے کے لیے آئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس بچے میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو کسی کام پر لگاؤ. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر اس بچے نے میرا گریبان پکڑا تو پھر مجھے کون چھڑائے گا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو قوم کے سرداروں نے ان سے رد و قدا کی، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو منع کیا تو قوم کے چودھریوں نے ان سے بحث کی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، سب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرتے تھے اور قوم کے سردار ان سے بحث کرتے تھے اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام سے جب انہوں نے کھلے کھلے الفاظ میں نہی المنکر فرمایا، انہیں برائی سے منع کیا، تو پتہ انہوں نے جواب کیا دیا حضرت لوط علیہ السلام کو، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کرو نے اپنی بستی جو باہر بڑے حاجی بڑے پھر دے. اور قرآن مجید یہ بات کیوں بیان کرتا ہے؟ یاد رکھیے قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس میں کوئی قصہ کوئی کہانی پرانی نہیں ہے، زندہ کہانیاں ہیں یہ سب. آج بھی ہم میں سے کوئی نہی علی المنکر کا فریضہ ادا کرے گا، مثال کے طور پر کسی کمیونٹی کے اندر، علاقے کے اندر، رہائشی کالونی کے اندر کوئی نائٹ کلب بننے لگے اور آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ نہیں بننے دیں گے ہم، آپ یہ ایزیوم کریں گے، آپ کا خیال ہوگا کہ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے کہ میں سب بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آگے آیا ہوں، لیکن آپ کا یہ خیال خام ثابت ہوگا. الٹا آپ ہی سے لوگ کہیں گے آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ چھوڑ دیں یہ بستی، آپ چھوڑ دیں یہ کالونی، آپ چھوڑ دیں یہ آبادی. یعنی اگر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ جو ہے آج سے تقریباً 4000 سال پرانا ہے، آپ خوب تصور کیجئے آج کیا ہوگا جب ہر گھر میں ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ناچ گانے ہو رہے ہیں، باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بھائی اور بہن اکٹھے بیٹھ کر فوش موویز دیکھ رہے ہیں، آج کیا جواب ملے گا آپ کو؟ اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا کہا گیا؟ کیا اے شعیب تیری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں منمانی کرنا چھوڑ دیں؟ مال ہمارا ہے، تم کون ہو؟ تم اما لگنا، یعنی تمہاری نماز مطلب کیا؟ اس کو ذرا کھولیں، محاورے کے اندر کیا ہے؟ ہاں تم بڑے نیک آدمی ہو. اب حضرت شعیب سے یہ بھی کہا گیا ہمارا تو خیال تھا کہ تم اس قوم کی قیادت کرو گے اور اس کو آسمان تک پہنچا دو گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بس تم اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں منمانی نہ کریں؟ اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، انہی کے چشم و چراغ تھے، اور باوجود اس کے کہ ان کے بہت سے معجزات وہ بہت پہلے سے دیکھ چکے تھے، حضرت مریم پر جب انہوں نے تہمت لگائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ماں کی گود میں سے بول کر اپنی ماں کا دفاع کیا، اور اس وقت کہہ دیا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقیدیں شروع کی، اور وہ تنقیدیں بھی بڑی زوردار تنقیدیں ہیں، کہیں انہیں کہا کہ تم مردے ہو، مردے، تمہاری حیثیت قبروں سے زیادہ نہیں ہے جن پر صرف چونا کر دیا گیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن تمہارے اندر روح مر چکی ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے تمہارے اندر سے۔ کہیں انہیں کہا کہ وہ سانپ کے سپولیو، تمہاری حرکتیں درست نہیں ہیں، تم کس کس طرح سے دین کا مذاق اڑاتے ہو، تم نے کیسے تورات کے اندر تحریفیں کی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رومن امپائر میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی یہودی علماء کے درمیان، کلرجی کے درمیان اور رومن امپائر کے درمیان، کہ پیرلل کورس چلتے تھے، رومن امپائر کے تحت بھی عدالتیں تھیں اور یہودی علماء کے بھی کورٹس تھے، عدالتیں تھیں۔ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودی کورٹس جس کو بھی سزا دیں گے، سزا سنائیں گے، تو رومن امپائر پابند ہوگی کہ اس کورٹ کی سزا کو ایگزیکیوٹ کرے، اس کو عمل میں لائے۔ یہودی کورٹس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کنوکٹ کیا گیا، ان پر الزام لگایا گیا، یعنی وہی جو پہلی بات جو پہلے معجزے کے ذریعے سے وہ جان چکے تھے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور معاذ اللہ یہ کسی بدکاری کی پیداوار نہیں ہے۔ پھر دوبارہ وہی الزام دہرایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو جادو قرار دیا، اور جیسے جادو شریعت محمدی میں حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح شریعت موسوی کے اندر بھی علیہ الصلوۃ والسلام جادو حرام تھا۔ تو پہلے تو انہیں بدکاری کا نتیجہ قرار دیا اور ساتھ ہی ان کے معجزات کو جادو قرار دیا، اور جادو جو ہے یہ کفر ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دیا، کافر قرار دیا، اور بار بار زبان پہ لاتے ہوئے بھی وہ لفظ جو ہے وہ شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا جلیل القدر پیغمبر اور اس کے بارے میں وہ الزام۔ اور فائنلی انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ واجب القتل ہیں، اور وہاں مارنے کا ایک انداز جو رائج تھا وہ کیا تھا، سولی دینا۔ پھانسی اور سولی میں فرق ہے، پھانسی تو ہوتی ہے نا کسی کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو اس کے ساتھ لٹکا دیا جائے تو اس سے پھر اس کی اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ سولی دینا جو ہے یہ ایک بہت زیادہ دردناک طریقہ ہے کسی کو مارنے کا۔ وہ کیا ہے، جیسے وہ آپ دیکھتے ہیں نا عیسائیوں کا نشان جو کراس ہے، اس میں ایک لمبی بار ہوتی ہے جو تقریباً اس کے ٹاپ کے قریب تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر ایک ہوریزنٹل بار ہوتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کو جس کو یہ سزا دینی ہو سولی کی، اس کو اس تختے کے اوپر رکھ کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھونک دی جاتے تھے، اور پھر اس بار کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ عبرت بن جائے، یعنی کیل گڑے ہوئے ہیں لہذا وہ پاؤں ہاتھ پاؤں مار نہیں سکتا، لیکن وہیں پر وہ تڑپ تڑپ کر سس کر مرے گا، آہستہ آہستہ بلیڈنگ کے ساتھ جو درد ہوگی اس کو وہ اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن جو موت واقع ہوگی وہ بلیڈنگ کے ذریعے ہوگی۔ اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں، 4 گھنٹے لگ جائیں، 8 گھنٹے لگ جائیں، یہ اس کی موت کا واقع ہوگی۔ یہ فیصلہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرد جرم عائد کر کے سزا سنا دی گئی. اب قاعدے کے مطابق اس سزا کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا رومن امپائر نے، لہذا ان کے جو ڈیتھ وارنٹ تھے وہ اس علاقے کے گورنر کے پاس پہنچے. وہ جانتا تھا کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں، لہذا عیسائیوں کی ٹریڈیشن کے مطابق بعض موویز میں وہ دکھا دیتے ہیں جو ایسٹر اور کرسمس پر دکھاتے ہیں کہ اس نے ایک پانی کا بڑا سا باؤل منگوایا اور اس میں ہاتھ دھو کر اس نے کہا کہ میں جیزس کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ صاف رکھتا ہوں، میں صرف وہ فرض ادا کر رہا ہوں جو میری ذمہ داری ہے ریاست کی طرف سے، ورنہ میں اس جرم میں شریک نہیں ہوں. آئی واش آف مائی ہینڈس. اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کنفیوژن پیدا کیا کہ جس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، بلکہ ان کا وہ حواری سولی پر چڑھا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، بستی بستی، کریا کریا، ایک آبادی سے دوسری آبادی میں، دوسری سے تیسری آبادی میں، اور جب انہیں خبر ہو گئی اس فیصلے کی تو ایک باغ کے اندر انہوں نے پناہ لی. وہیں ان کے ساتھ ان کے حواری ہوتے تھے. کھانا لینے کے لیے ایک حواری کو بھیجا گیا شہر، کھانا لے کے آؤ. اور سپاہی جو تھے رومن امپائر کے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تو انہیں کسی نے پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ کا پتہ بتاؤ. تو کسی نے کہا کہ یہ اس سے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس سے پوچھو. تو سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس حواری کو، اسے کہا کہ پتہ بتاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے اس کو رشوت دینی شروع، آفر کرنی شروع کی. اور عیسائیوں کے روایت کے مطابق 30 سلور کوائن، یعنی سلور کے، چاندی کے 30 سکے، جو بہت بڑی ویلیو ہوگی اس وقت، اس پر وہ راضی ہو گیا اور اس نے خبر دے دی کہ فلاں باغ کے اندر ہیں. تو سپاہیوں نے کہا کہ ہم تو اس کو پہچانتے نہیں، اس کی نشانی بتاؤ. پہلے انہوں نے کہا کہ باغ کی نشاندہی کرو، کون سا باغ، ہمیں تو نہیں پتا. وہ باغ نے کہا نہیں، ایسے نہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ رشوت قبول کر چکا تھا، اب وہ کانا ہو گیا تھا ان کے سامنے. تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں جا کر اشارہ کر کے تمہیں بتا سکوں کہ یہ جیسس ہے، بلکہ تم میرے پیچھے پیچھے باغ میں آ جانا کچھ فاصلے کے بعد. بس نشانی یہ ہے کہ جس کو سب لوگ آقا کہہ کر بلا رہے ہوں وہی عیسیٰ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ کی شکل سے بدل دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک حجرے کے اندر عبادت میں مصروف تھے. تو اب اس کی چونکہ شکل بدل چکی، اس کو نہیں پتا کہ میری شکل بدل گئی ہے. اور یہ حواریوں کے پاس پہنچا، کچھ فاصلے پر سپاہی بھی آ رہے تھے. تو باقی سب حواریوں نے اسی کو آقا کہہ کر بلایا اور آگے بڑھے دیدار کرنے کے لیے، جیسے عام مرشدین کے یہاں آپ جاتے ہیں تو مرشد اگر اپنے تخلیے میں ہوں تو مرید باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو لوگ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. تو سارے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے خیال میں بڑھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن حتا وہ حواری آقا کہہ کر سپاہیوں نے اسی کو پکڑا اور اسی کو سولی چڑھا دی. یہ تو بہر اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ نہیں المنکر، حضرت شعیب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کہ نہیں المنکر کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. آج ابتدا میں نے سورہ لقمان کی جو آیت آپ کو سنائی ہے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور اچھی باتوں کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور پھر اس راستے میں تم پر جو بیتے اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں المنکر کی بہت تاکید کی ہے. یعنی دین کا پہنچانا، واعظ کہنا، یہ تو ذمہ داری ہے ہی ہے، لیکن علیحدہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں المنکر پر بہت زور دیا ہے. ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے. فعلم یستطیع فبلسانہ ہی، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے برا کہے، زبان سے روکے. فعلم یستطیع فبقلبہ ہی، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کم سے کم دل سے برا جانے بدالے کا اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن سیرت النبی جو ہمارے سامنے ہے جس پر ہم تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں, اس میں ایک اور بڑا اہم سبق ہے. اگرچہ اس ترتیب میں تو آپ نے سب سے اعلیٰ درجہ کس کو قرار دیا ہے؟ ہاتھ سے روکنے والے کو. اللہ تعالیٰ نے دو شخصیتوں کو قرآن مجید میں اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. ایک کو تو خوب جانتے ہیں ہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے, بہترین نمونہ. لیکن یہ دونوں نمونے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یعنی اس وقت جو سب سے بڑی برائی ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, وہ کیا تھی؟ شرک, بت پرستی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا ہی موقع پا کر بتوں کو توڑ دیا اور قوم کی منہ سے نکلوا لیا کہ یہ ان کے کام کے نہیں. یعنی کہتے تو رہتے تھے, الٹا انہیں کہتے تھے کہ یہ جو تم بتوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہو, ان کا سایہ تم پر پڑے گا, مارے جاؤ گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کر کے دکھا دیا. ایک دن کسی میلے میں سب لوگ باہر گئے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جان بوجھ کر نہیں گئے, اس لیے کہ ویسے کوئی شریف آدمی ایسے میلوں میں جا بھی نہیں سکتا. اس نے کہا میری طبیعت نہیں ٹھیک, میری طبیعت آمادہ نہیں, آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. جب چلے گئے سب لوگ تو وہ ہتھوڑا لے کر گئے اور ون بائی ون سارے بت توڑ دیے. اب جب وہ رات کو واپس آئے گاؤں کے لوگ, تو اکثر نوجوان تو تھکے ہارے سارا دن کے میلے میں کھیل کود بھی ہوا ہوگا, کشتیاں بھی ہوئی ہوں گی, دوڑیں بھی لگی ہوں گی, جا کے سو گئے ہوں گے. لیکن کچھ بوڑھے بزرگ جیسے ہمارے یہاں عشاء پڑے بغیر وہ نہیں سوتے, تو وہ اپنی عشاء پڑھنے کے لیے وہاں گئے ہوں گے بت خانے میں, اور وہاں دیکھا کہ سب بت ٹوٹے پڑے ہیں, تو شور مچ گیا ایک دم. سب لوگ اکٹھے ہو, کیا ہوا کیا ہوا, ہمارے بت تو کوئی توڑ گیا ہے. انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے, بلاؤ اس کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے بڑی سختی سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے بڑے نے کی ہوگی, ہتھوڑا بھی اس کے پاس ہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کے ساتھ یوں کر ٹکا دیا تھا. تو کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اب یہ جملہ حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے نکلوانے کے لیے یہ سارا سین سیٹ کیا تھا. تو کہا فٹے منہ تاڑے, افل لکم وما تعبدون, فٹے منہ تاڑے بھی تھے تاڑے معبوداں دے. جو بول نہیں سکتے, اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, تمہارے خدا کیسے ہو سکتے؟ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ وہ پتھر عارضی طور پر کم سے کم جوڑے بغیر اور اپنے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر سو گئے ہوں گے؟ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو اسوہ چھوڑا ہے وہ بڑا زبردست اسوہ ہے کہ آپ نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کی جس کے اندر 360 بت تھے. انہیں کرٹیسائز کیا, مارے کھائیں اس پر صحابہ کرام نے ان پر تنقید کر کے, لیکن توڑا نہیں ان کو. اور ساری جد و جہد کی اصل میں ان بتوں کو توڑنے کے لیے ہی, اس لیے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو جو کام آپ نے کیا وہاں پر سب سے پہلے وہ کیا تھا؟ آپ نے بت توڑے. اور اب اس کو 1400 سال سے زائد ہو گئے, 1450 سال ہو گئے, ابھی تک بت کعبے میں واپس نہیں آئے. تو نہی المنکر, برائی سے روکنا, ہاتھ سے, زبان سے یا دل سے. ایک ترتیب تو یہ ہے کہ سب سے ہلکا نہیں ہے منکر زبان سے, دل سے, پھر اس سے زیادہ اس سے سٹرونگ زبان سے اور اصل ہاتھ سے. لیکن سیرت النبی کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑنا جو ہے یہ ہے اصل کام. عارضی طور پر کسی برائی کو روکنے میں کامیاب ہو جانا جو ہے یہ اصل نہیں ہے منکر نہیں ہے, یا اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ اسوہ نہیں ہے, بلکہ اصل نہی علی المنکر کیا ہے کہ زبان سے برائی کو برائی کہتے رہو, خواہ تمہاری زبان نوچ لی جائے تمہاری, لیکن برائی کو بالفعل ختم اس وقت کیا جائے کہ جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ پھر دوبارہ وہ برائی نہ ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ فتح کیا, اس کے لیے وہ پوری 21 سال کی جدوجہد اس کے پیچھے ہے, اور پھر آپ نے بت توڑے. تو آج بھی اصل میں امت کی جو اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ نہی علی المنکر. واعظ بھی فرض ہے, نصیحت بھی فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہی علی المنکر کہ جو برائیاں ہیں انہیں باقاعدہ سنگل آؤٹ کر کے ان پر ان کو تنقید کا نشانہ بنانا, انہیں غلط کہنا, لوگوں سے کو اس سے روکنا, یہ ایک علیحدہ ذمہ داری ہے نہی علی المنکر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.